بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
بسم الله الرحمن الرحيم. اذا جاء نصر الله والفتح, جب آ گئی, جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح. ورأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا, اور آپ دیکھیں لوگوں کو داخل ہوتے ہوئے اللہ کے دین میں گروہ در گروہ. فسبح بحمد ربك واستغفر, تو آپ تسبیح کریں اپنے رب کی حمد کے ساتھ اور اس سے مغفرت مانگیں. انہو کان توابا, بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے. یہ چھوٹی سی سورت بھی سورتوں کے اس سلسلے میں ایک سورت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص طور پہ اور آپ کی امت کے لیے اگر وہ آپ کے طریقے پر چلے تو عام طور پہ بشارت اور خوشخبری کی سورتیں ہیں, اور ان میں آپ کی دعوت اور رسالت کی ذمہ داری جو اللہ نے آپ کو سپرد کی تھی, جو مشن آپ کے کندھوں پر ڈالا گیا تھا, اس کے مکمل ہونے کے مراحل کا ذکر کیا گیا ہے. اس میں اس مشن کی دعوت کا بھی ذکر ہے, توحید اور شرک کا بھی بیان ہے, کفار سے اور جھوٹے معبودوں سے اعلان درد بھی ہے, قریش کو صرف اللہ کی بندگی کی دعوت بھی ہے. جو احسانات اللہ نے مکے والوں پر قریش پر کیے, اصحاب فیل کو شکست دے کے اور ان کو دنیا بھر سے رزق بہم پہنچا کے, ان کا بھی ذکر ہے. لیکن ویسے تو مجموعی یہ سورت اللہ اور اس کے اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کے لیے خوشخبری اور بشارت کی سورت ہے. اس میں خوشخبری دی گئی ہے کہ جو آپ نے ذمہ داری اللہ کی طرف سے قبول فرمائی, جو دعوت کا اور دین کو قائم کرنے کا کام اللہ نے آپ کو سپرد فرمایا, بندوں کو دین کی طرف لانے کا جو مشن آپ کو دیا, اللہ کی مدد سے آپ کو فتح نصیب ہوگی اور آپ دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے کہ اہل عرب گروہ در گروہ, فوج در فوج, جوگ در جوگ دین اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. اور پھر وہ یہ گھڑی ہوگی جب آپ اور کثرت کے ساتھ اللہ کی حمد کی تسبیح کریں اور استغفار کریں. گویا اس میں بشارت بھی ہے فتح اور نصرت کی اور دین کے پھیلنے کی, اور ساتھ ہی اس ذمہ داری کا جو حق ہے اللہ کی حمد اور اس کی تسبیح اور استغفار, اور جو اس کامیابی کو برقرار رکھنے کا بھی نسخہ ہے وہ بھی یہی ہے, اس کا بھی ذکر فرما دیا گیا. گزشتہ سورت جو اگر آپ کو یاد ہے تو سورہ الکافرون تھی, اور جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن مجید میں وہ واحد مقام ہے جہاں اللہ نے نبی علیہ السلام کے مخاطبین کو ایک کافروں کہہ کر خطاب فرمایا ہے, حضور کی زبان سے کہلوایا ہے. اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ حضور جو دعوت دے رہے تھے اللہ کی بندگی کی طرف مکے کے زندگی میں, وہ اس مقام تک پہنچ گئی تھی جہاں دعوت کا حق ادا ہو گیا تھا. اور یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ مقام صرف اللہ کے رسول کو حاصل ہو سکتا ہے, کسی اور میرے آپ کے جیسے انسان کو یہ حق نہیں کہ وہ دعویٰ کرے کہ میں نے تو بہت کام کر لیا, بڑی محنت کی, جاہل قوم مانتی ہی نہیں اور میں نے حق ادا کر دیا. یہ حق اللہ کے رسول کے علاوہ کسی کو نہیں پہنچتا, اس لیے کہ اللہ کا رسول براہ راست اللہ کی نگرانی میں کام کرتا ہے, ان ساری شرائط کو پوری کرتا ہے جو شرائط کے اللہ اس کام کے لیے ضروری ہیں. اللہ تعالیٰ خود اس بات پر گواہ ہوتا ہے کہ دعوت کا حق ادا ہو چکا اور حجت تمام ہو چکی اور اب کوئی صورت نہیں ہے کہ یہ لوگ ایمان لے کر آئیں گے. یہ جب مرحلہ آتا ہے تو پھر ان کو ایک کافروں کے ساتھ خطاب بھی کیا جاتا ہے. اللہ کے رسول اپنی قوم کو چھوڑ کر رخصت بھی ہو سکتا ہے, اور اگر وہ جلدی کرے اور دعوت کا حق ادا ہونے سے پہلے چھوڑ دے تو پھر قوم پر سے عذاب ٹل بھی جاتا ہے, جس کی مثال اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس کے واقعے میں بیان کی کہ وہ نکل کھڑے ہوئے اپنی قوم کو برا بھلا کہہ کے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم پر سے عذاب کو ٹلا دیا اور وہ پھر قوم ایمان لائی. تو یہ جو ہے جب دعوت کا کام ختم ہو جاتا ہے تو پھر یا تو اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے, وہ آسمانی عذاب سے بھی برباد ہو سکتی ہے اور وہ تلوار کے زور سے بھی برباد ہو سکتی ہے. لیکن یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی نبی سے بھی نہیں فرمایا کہ اس کو اپنی زندگی میں وہ کامیابی اور غلبہ عطا کرے گا. یہ ضرور وعدہ فرمایا کہ تب اللہ لاغلبن انا و رسولی, میں اور میرے رسول ضرور غالب ہو کے رہیں گے. لیکن یہ وعدہ نہیں فرمایا کہ تمہاری زندگی میں یا ہر رسول کی زندگی میں ایسا ہو جائے گا. اور فرمایا کہ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْدَ الَّذِي نَعِدُهُمْ وَنَتَوَفَّيَنَّكَ, ہم آپ کے زندگی میں ہی آپ کو دکھا دیں گے جو ہم نے ان سے وعدے کیے, یا آپ کی وفات کے بعد بھی ایسا ہو سکتا ہے. اور پیغمبروں کے ساتھ اللہ کی مختلف سنتیں مختلف قوموں کے ساتھ اپنی مشیت کے تحت رہی. ہجرت کے بعد جیسا میں نے عرض کیا کہ یا تو اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہو جیسا بہت ساری قوموں پہ ہوا, قوم عاد پہ اور قوم ثمود پہ اور قوم نوح پہ, جب پیغمبر کہہ کے رخصت ہو گئے انی نصحت لکم, میں نے تو نصیحت کا ادا کر دیا اور تم نہیں ماننے والے اب میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, پھر کہیں کڑکا آیا, کہیں پتھر برسے, کہیں زلزلے آئے, بہت سارے عذاب ان کا ذکر ہے, اور کہیں اللہ تعالیٰ نے نبی کے ہی ذریعے ان کو ہلاک و برباد کیا. تو حضور کے معاملے میں اللہ کی سنت یہ تھی کہ حضور کے ذریعے ہی آپ کے مخالفین کو ہلاک و برباد کیا جائے, چنانچہ ہجرت ہوئی اور جہاد ہوا, اور جس کامیابی کی بشارت پہلے دن سے حضور کو حاصل تھی اور مختلف انداز میں صحابہ کو دی جاتی رہی تھی, اور جس کا آپ پہلے دن سے ذکر فرما رہے تھے کہ ایک کلمہ ہے اس کو مان لو تو عرب بھی تمہارا مطیع ہوگا اور غیر عرب بھی ساری دنیا تمہارے قدموں پہ ہوگا, اور سب لوگ اس کو جانتے اور پہچانتے تھے. مخالفین بھی آ کر آپ سے گفتگو کرتے تھے اور جا کے کہتے تھے کہ حضور کو عرب پہ چھوڑ دو, اگر انہوں نے آپ کامیاب ہو گئے تو غلبہ ہو گیا تو ہمارا فائدہ ہے, آپ کے پیچھے چلیں گے, اور اگر عربوں نے ہی آپ کو برباد ہلاک کر دیا, آپ جھوٹے نبی ہوئے نعوذ باللہ, تو پھر ہمارا ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی قریش کو اس میں پڑنے کی. لیکن قریش تو اس بار آمادہ ہو گئے کہ آپ کو جان سے مار دیں, آپ گھر کا گھیرا ڈال دیا, اور بالآخر آپ نے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی. یہ صورت کب نازل ہوئی؟ جس میں کہ نصرت کی اور فتح کی پیشن گوئی ہے. اس معاملے میں جو کچھ بھی منقول ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ یہ صورت آخری حج کے موقع پر جب حضور کے وصال میں 3 مہینے تقریباً رہ گئے تھے, عرفات یا منا کے میدان میں نازل ہوئی. ایک روایت کے مطابق یہ آخری مکمل صورت ہے کہ جو قرآن مجید کی نازل ہوئی, چھوٹی چھوٹی آیات بعد میں بھی نازل ہوتی رہی 3 مہینے میں, اور اس میں اختلاف ہے کہ آخری وحی کیا تھی, لیکن یہ اس وقت نازل ہوئی. اور اس میں جس فتح کی پیشن گوئی کی گئی ہے, یہ وہ فتح ہے جس کے تحت کہ پورا عرب آپ کے ماتحت آنے والا تھا, اور پھر اس کے بعد تقریباً جتنی معزز دنیا تھی وہاں بھی آپ کا ذکر اور آپ کی دعوت پہنچنے والی تھی. یہ اس مجموعی طور پر اسلام کو دنیا میں جو 1000 سال کا غلبہ نصیب ہونے والا تھا, یہ اس فتح کی پیشن گوئی اور اس کی بشارت ہے. اور دوسری رائے یہ کہ یہ دراصل فتح مکہ سے پہلے کی بات ہے, اور فتح مکہ سے پہلے یہ سورت نازل ہوئی صلح حدیبیہ کے بعد اور فتح مکہ سے پہلے, اور اس میں جو فتح کا لفظ ہے یہ دراصل فتح مکہ کے لیے. ان دونوں باتوں کو جمع بھی کیا جا سکتا ہے, اس لیے کہ جو لوگ مجموعی طور پہ فتح کی بات کر رہے ہیں اس میں فتح مکہ تو پہلا قدم ہے, کنجی ہے ساری مزید فتوحات. امام راضی کے الفاظ میں فتح الفتو ہے, آگے جتنی بھی فتوحات ہونے والی تھیں ان کا دروازہ تو فتح مکہ نے کھولا. فتح مکہ ہوئی تو اہل عرب جھکے, اہل عرب آئے تو منظم ہوئے, فوجیں بنی, اور اس کے بعد پھر چند سال کے عرصے میں جو قریب قریب کی دنیا تھی وہاں تک اسلام غالب ہو گیا. چاہتے ان میں کوئی تضاد نہیں ہے دونوں باتوں میں، بلکہ میرا تو خیال یہ ہے کہ دونوں ایک ہی بات کے مختلف پہلو ہیں، لیکن قرآن مجید نے عموماً فتح کا لفظ فتح مکہ کے لیے استعمال ہوا ہے. صلح حدیبیہ نے کیونکہ فتح مکہ کا راستہ ہموار کیا، اس لیے صلح حدیبیہ کو بھی قرآن نے فتح مبین قرار دیا. جب آپ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا اور 6 ہجری میں آپ خواب میں یہ بشارت دیکھنے کے بعد کہ آپ مکے میں داخل ہوں گے اور عمرہ کریں گے، آپ نے اس بات کا اعلان مدینہ میں فرما دیا، اور 1400-1500 کے قریب ساتھی رضاکارانہ طور پہ، حالانکہ بڑا خطرہ تھا اس بات کا، قریش جنگ کریں گے، مخالفت کریں گے، مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے، لڑائی لڑنا پڑے گی مکے میں جانے کے لیے، جو حج کے مہینوں میں عرب میں مناتے، کسی کا راستہ روکنا بھی مسجد حرام سے، یہ جو ہے بڑا زبردست غیر قانونی جرم تھا. یوں آپ کہہ لیں کہ جو بنیادی حقوق تھے جو اہل عرب کو حاصل تھے، ان میں سب سے بڑا بنیادی حق حج کے مہینوں میں امن کے ساتھ خانہ کعبہ کی زیارت اور عمرہ اور حج کو ادا کرنے کا حق تھا. لیکن قریش نے حدیبیہ پر آپ کا راستہ روک لیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ رک گئے، آپ کی اونٹنی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا، اور لوگوں نے کہا کہ آج تو قصوہ آگے نہیں بڑھ رہی، تو آپ نے کہا اس کو اسی نے روک دیا جس نے کہ اصحاب الفیل کو روک دیا، اس لیے کہ وہ مکے میں خونریزی نہیں چاہتا. چنانچہ قریش نے پہلے تو ذرا اکڑ پھونک دکھائی، اس کے بعد پھر صلح پر آمادہ ہو گئے. وہ خوب جانتے تھے کہ لڑائی ہوئی تو وہ دفاع نہیں کر سکیں گے، اور لڑائی کے بعد مکے میں آپ لازمن داخل ہو جائیں گے. پھر بھی انہوں نے اپنی آن بان کے لیے یہ شرط لگائی کہ اس سال آپ نہ کریں، اگلے سال آئیں. آپ نے اس بات کو مان لی. تو انہوں نے یہ کہا کہ جو ہمارا آدمی آپ کے پاس چلا جائے اس کو آپ واپس کریں، آپ کا آدمی آئے گا ہم واپس نہیں کریں، اس کو بھی آپ نے مان لیا. معاہدے کے اندر رسول اللہ کے الفاظ نکلے گئے، لکھے گئے، انہوں نے اس پر اعتراض کیا، آپ نے اس کو بھی محو کر دیا. آپ ہر قیمت پر صلح کرنا چاہتے، قریش بھی ہر قیمت پر صلح چاہتے تھے، چنانچہ انہوں نے بڑی جھک کر صلح کی. آپ غور کریں تو صحابہ کا تو سب کو اس بات پر اعتراض تھا کہ یہ ایسی صلح کیوں ہو رہی، اور لوگوں نے بڑی سخت سخت باتیں کی. حضرت عمر نے تو ایسے جملے کہے کہ ان کو اپنی وفات تک ان کا صدمہ ہوتا تھا کہ میں نے اس طرح کیسے بات کر لی ہوگی، کیا ہم ذلیل ہیں، کیا ہم مغلوب ہیں، آپ ان شرائط پر کیوں صلح کر رہے ہیں. اور جب آپ نے صلح کر لی اور سب سے کہا کہ اچھا احرام کھول دو، سر مون دو، قربانی کے جانور ذبح کر دو، تو ایک آدمی کھڑا نہیں ہوا آپ کی اطاعت نہیں کی. آپ بہت رنجیدہ ہوئے اس پر. حضرت ام سلمہ نے کہا کہ لوگوں کو اب تک امید ہے کہ شاید آپ اس صلح کو اٹھا کر پھینک دیں گے، آپ اٹھیں، آپ کو قربانی کر دیں، سب پیروی کریں گے. چنانچہ آپ نے احرام کھولا، سر منوایا، قربانی کی، پھر سب نے اطاعت کی، یہ صلح حدیبیہ. لیکن قریش نے بھی جھک کے کی، جن کو نکالا تھا جان کے سے ماننے کی دھمکی دے کر اس بات پر آمادہ ہوئے کہ وہ اگلے سال آئیں اور عمرہ کریں، اور یہ بھی کہا کہ ہم 3 دن کے لیے مکہ خالی کر دیں گے آپ کے لیے. انہوں نے پہلے ہی مکہ حوالے کر دیا، یہ اس کی ایک قسم کی علامت تھی کہ ہم 3 دن کے لیے مکہ آپ کے لیے خالی کر دیں. تو ان کے اصرار پر یہ شرط رکھی گئی کہ 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی. وہ ان کو اس بات کا امید یقین تھا کہ اگر جنگ ہوئی تو ہم ہاریں گے. اور پھر انہوں نے حضور کو ایک مساوی سیاسی قوت کے طور پہ تسلیم کیا اور یہ کہا کہ جو آپ سے حلیف قبائل آپ سے معاہدہ کریں وہ آپ کے حلیف ہیں، آپ کے الائز ہیں، جو ہم سے کریں وہ ہمارے حلیف ہیں، وہ برابر کی شرائط پر معاملے. تو جیسے ہی حضور فتح حدیبیہ سے واپس لوٹے، اللہ تعالیٰ نے سورہ الفتح نازل کی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، جس کو صحابہ اپنے لیے شکست و ذلت کا سامان سمجھ رہے تھے، اس کو قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ نے فتح مبین قرار دیا. اور پھر واقع مکہ کی فتح کا راستہ تو وہیں سے کھلا، پورے عرب نے دیکھ لیا کہ اب قریش میں لڑنے کی سکت نہیں. اور اہل عرب تو کیا دیکھتے ہیں، خود مکے کے رہنے والوں نے دیکھ لیا کہ ہمارے اندر لڑنے کی طاقت نہیں. چنانچہ بڑے بڑے سردار خالد بن ولید، عمر بن عاص، بہت ذہین، باصلاحیت، جانی کٹر دشمن، ایک ایک کر کے مدینے پہنچتے انہوں نے ایمان لانے شروع کیا. یہاں تک کہ 2 سال میں یہ حالت ہو گئی کہ جب حضور تشریف لائے تو ایک قطرہ خون بہائے بغیر آپ مکے میں داخل ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ اللہ کی مدد آئی اور فتح آئی، تو یہ آئے گی جب اس کا جو ذکر فرمایا، تو یہ بشارت ہے دراصل فتح مکہ کی. اور پھر فتح مکہ کے نتیجے میں جو اور فتوحات کا دروازہ کھلا اور آپ تبوک تک گئے اور رومن امپائر سے چیلنج کیا، اور لشکر تیار کیا, ایران اور روم بھیجا, اور مصر تھا کوئی, لیبیا تھا کوئی, مراکو تھا کوئی, تیونس تھا, ان سارے ممالک تک حضرت عثمان کے عہد میں صحابہ پہنچے, اور سمرقند بخارا کی طرف بھی اسی دور میں پہنچ چکے تھے, افغانستان کے بھی پورے علاقے کو وہ عبور کر چکے تھے. تو یہ تقریباً 20 سال کے عرصے میں اتنی کثرت کے ساتھ وسعت جو ہے یہ اس بشارت کی تعبیر لوگوں نے دیکھی, کہا گیا کہ نہ آتے نہ کل کوثر, کثرت دی ہے ہم نے آپ کو ہر چیز میں, دین کھلے گا کثرت سے, غلبہ کثرت کے ساتھ نصیب ہوگا, ساتھی ملیں گے کثرت کے ساتھ, دنیا کثرت کے ساتھ نصیب ہوگی, اور آخرت میں جو حوض کوثر ہے وہ تو اس پر تھائی. تو یہ بشارت ہوئی اس بات کی کہ جب ایک وقت آئے گا کہ اللہ کی غیبی مدد سے, اس کی نصرت سے آپ کو فتح نصیب ہوگی, مکہ فتح ہوگا, اور مکہ کے بعد سارا عالم فتح ہوگا, اور لوگ جوگ در جوگ دین کے اندر اللہ کے دین میں داخل ہوگا. تو فتح مکہ کے بعد یہ منظر بھی پیش آیا, اور 9 ہجری جو فتح مکہ کے بعد والا سال ہے وہ ہمارے سیرت نگار کہتے ہیں کہ یہ عام الوفود تھا, یعنی یہ وفود کے آنے کا سال تھا. پورے عرب کے گوشے گوشے سے عیسائی, یہودی, کفار, مشرکین, سب قبائل نے اپنے وقت خود حضور, اب ایک وقت تو تھا کہ حضور ایک ایک خیمے پر جاتے تھے, اور قبائل جب جمع ہوتے تھے حج پر تو آپ ایک ایک سردار کے پاس جا کر کہتے تھے کوئی میرا ساتھ دے, مجھے اپنا ساتھ لے جائے, مجھے بنا دے تاکہ میں اپنا کام مکمل کر سکوں. وہ لوگ نہیں مانتے, اور اب یہ عالم تھا کہ ہر قبیلے کا سردار وقت لیے چلا رہا تھا, اور حضور نے ان کی مہمان نوازی کی, الگ سے گھر بنایا جہاں ان کے لیے کھانے پکتے تھے, بڑی مہربانی سے ان کے ساتھ معاملہ کیا, اور بالآخر آپ کے وہ یہ پیشن گوئی بھی پوری ہوئی کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ لوگ جوگ در جوگ اور فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہوں گے. تو یہ قرآن مجید کی جو صورت ہے جس کے اندر کی بشارت دی گئی ہے, اس کے اندر جو پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ جب مدد آ جائے اور فتح آ جائے, ان دونوں کو اس نے آپس میں جوڑ دیا, اور یہ بات دراصل اس لیے فرمائی ہے کہ فتح جو ہے وہ اللہ کی نصرت کے بغیر نہیں آ سکتی, یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں. کوئی یہ سمجھے اگر دائی اور دین کے لیے کام کرنے والا اور جہاد کرنے والا تو میری قوت سے, میری تدبیر سے, میرے اسلحہ سے, میری تعداد سے, ہمارے ساتھ و سامان سے فتح نصیب ہوگی, تو اس کی کوئی گنجائش نہیں. اگر فتح نصیب ہوگی تو اللہ کی نصرت سے ہوگی, ضرورت سب کی ہوگی, تدبیر کی بھی, شجاعت کے ساتھ, بہادری کے ساتھ, محنت تو مقابلے کی بھی, اور لڑائی ہو تو لڑائی کی بھی, لیکن یہ کہ یہ یقین اور ایمان ضروری ہے, اور یہ تو توحید کا جیسا پہلے آ چکا ہے مختلف جگہ ذکر, توحید کی روح ہے کہ دنیا کے اندر تو اختیار صرف اللہ کے پاس ہے, زمین و آسمان سے تدبیر اسی کی ہے, اور حکم اسی کا چلتا ہے, پتا بھی اس کے علم اور حکم کے بغیر نہیں گرتا, خشکی میں تری میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کے حکم سے باہر ہو, آسمان اور زمین میں سب جگہ اسی کا راج ہے, لہو ملک السماوات والارض, اور کوئی ایک انچ گوشہ بھی آسمان اور زمین میں ایسا نہیں ہے, یا انسان کی زندگی میں نہیں ہے, یا انسان کی تاریخ میں کوئی واقعہ ایسا نہیں ہے جو اس کے حکم اور تدبیر اور مشیت کے بغیر ہو سکتا ہو. تو جو اللہ کے لیے کام کر رہا ہو جیسا کہ حضور فرم کر رہے تھے, اس میں تو یہ یقین اور ایمان ضروری ہے کہ اللہ کی مدد آئے گی تو فتح نصیب ہوگی. اس سے کوئی اگر اپنے اوپر ہرہ اور غم ہے تو وہ بھی ختم ہو جاتا ہے, اور یہ اللہ کی مدد ہی تھی کہ ہجرت کے بعد سے نکلنے کے بعد جب آپ دو آدمی مدینے سے مکے کی طرف جا رہے تھے, اور سن 4 ہجری میں جبکہ غزوہ احزاب ہوا اور مدینے کے چاروں طرف ہزاروں کی فوج جمع تھی, اور ایک خندق کھود کے مدینے کا دفاع ہو رہا تھا, اور حضور یہاں تک سوچ رہے تھے کہ مدینے کی پیداوار کا ایک حصہ دے کر اس کو دشمنوں کو ٹلا دیا جائے, اتنی نازک حالت تھی. اسی کے 2 سال بعد صلح حدیبیہ کے لیے آپ گئے, اور اس کے بعد 2 سال کے بعد آپ مکے میں داخل ہو گئے. یہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد کی, اتنا بڑا عظیم شان کام جو ہے وہ سر انجام پایا. تو فتح جو ہے وہ نصرت کے ساتھ بندی ہوئی ہے, اور اللہ کی نصرت ہوگی تو فتح آئے گی. اس کے بعد پھر اس کے اندر یہ بات بھی ظاہر اور صاف ہے کہ یہ فتح جو اللہ کا دیا ہے اور اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہے اور اللہ نے بخشی ہے, یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ جو توحید کی دعوت اور شرک سے اجتناب کی روش جس دعوت کے نتیجے میں مسلمانوں نے اختیار کی. یہ بات جو قرآن مجید میں جگہ جگہ واضح کر دی گئی ہے کہ سب سے پہلی شرط یہ ہے انتم العلونا ان کنتم مومنین, اگر صحیح معنی میں مومن ہو گئے تو غلبہ پاؤ, اور جو لوگ کہ صرف میری بندگی کریں گے میرے ساتھ اس سے کوئی شریک نہیں کریں گے, ایمان اور عمل صالح کا راستہ اختیار کریں گے, انہیں سے میں نے زمین کے خلافت کا وعدہ کیا. جو زمین میں حکومت پانے کے بعد نماز قائم کریں گے, زکوٰۃ کی ادائیگی کا نظام قائم کریں گے, معروف کا نیکی کا حکم دیں گے, برائی سے روکیں گے, انہیں کو زمین میں غلبہ اور حکومت دی جائے گی. تو یہ بھی اسی کے اندر بات جو ہے وہ پر واضح اور صاف ہو کر آ گئی. اس کے بعد فرمایا کہ فسبح بحمد ربک واستغفر, بس تم تسبیح کرو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اور اس سے مغفرت مانگو. جو پا کا لفظ ہے جس طرح پہلے آ چکا ہے کہ نہ آتے نہ کل کوثر فصل لے لے رب کا بندھن, ہم نے تم کو کوثر عنایت کر دی, اور بس تم نماز پڑھو صرف اپنے رب کے لیے اور قربانی کرو. اسی طرح یہاں پر بھی پا کا لفظ ہے پھر, اس کا معنی ہے کہ جو تم کو نعمت دی گئی ہے فتح کی اور جو نعمت دی گئی ہے اللہ کی نصرت کی, یہ اس کا تقاضا ہے اور اس کا حق ہے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو, اس کی تسبیح کرو اور اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو, مغفرت مانگو. یہ دونوں باتیں بڑی اہم ہیں اور سمجھنے کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فتح کا مجدہ اور بشارت سنانے کے بعد یہ فرمایا کہ اپنے رب کے حمد کی تسبیح کرو. تسبیح کے معنی ہوتے ہیں بنیادی طور پہ کسی کام میں مشغول ہونے کے, پانی میں تیرنے کے یا کہیں اور تیزی کے ساتھ کسی شغل میں مشغول ہونے کے. قرآن مجید میں چاند اور سورج جو اپنے مدار میں تیرتے رہتے ہیں اپنے آربٹ میں, اس کے لیے فی کلن فی فلکن یسمعون اس کا لفظ استعمال کیا ہے. حضور جو دن بھر دعوت کے کام میں مشغول رہتے تھے اس کے لیے قرآن مجید نے ان لک فی النہار سبحا طویلا, آپ کے لیے دن میں تو بڑا طویل شغل ہے دعوت کے کام کا. اور اس طریقے سے بہت ساری جگہ سے لفظ کو کسی کام میں کثرت کے ساتھ مشغول ہونے کے لیے استعمال کیا ہے, اور اس کے معنوں میں یوں بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کی حمد کو کثرت کے ساتھ کرو. لیکن تسبیح کا لفظ اللہ کی پاکی بیان کرنے کے معنوں کے اندر, اور اللہ کی پاکی کے معنی کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے اور ہر برائی سے پاک ہے اور کوئی نقص اس کے اندر نہیں پایا جاتا, اور اس کو ہم کے ساتھ شامل کرو. تو ایک لحاظ سے آپ غور کریں تو ہم کے اندر تو اللہ کی تسبیح خود بخود شامل ہے, اس لیے کہ ہم کے معنی یہ ہے کہ ہر خوبی اور ہر تعریف اپنے درجۂ کمال میں صرف اللہ کے, اور جس کے اندر ہر خوبی اور ہر کمال اپنے درجۂ اعمال کمال میں ہے لازماً وہ ہر نفس سے پاک. اسی لیے ہم کے ساتھ تسبیح اور تسبیح اور ہم کو جوڑ کر بیان فرمایا گیا. ان دونوں کو ملا دیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی ساری صفات کو ان کے اندر جمع ہو جاتی ہے, اور اللہ کی پوری جو ایمان ہے اس کی جن صفات پر وہ سب اس کے اندر جمع ہیں. اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ یہ جو ہیں تسبیحات یہ تو زمین و آسمان کے درمیان جو ہے سب کچھ بھر دیتی ہیں, یعنی پوری دنیا جو ہے انہیں دو تسبیحات سے بھری ہوئی, اور میزان کو بھی تسبیحیں بھر دیتی. یہ اسی لیے کہا گیا ہے کہ دراصل اللہ تعالیٰ کی ساری صفات جو ہیں اسی میں جمع ہیں کہ وہ ہر نفس سے پاک ہے, کوئی بری چیز اس کے لیے نہیں ہے, اور ہر خوبی جو ہے ہر کمال پورے کمال کے ساتھ ایسے کمال کے ساتھ جو لامتناہی ہے وہ اسی کے لیے. حمد کا اور تسبیح کا حکم اس لیے دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جس عظیم الشان انعام کا ذکر فرمایا ہے کہ فتح نصیب ہوگی اور لوگ دور در جو دین میں داخل ہوں گے, جس دین کو آپ لے کر آئے تھے, اس کی دعوت تبلیغ کا آپ کام کر رہے تھے, اس پر تو اللہ ہی شکر کا سزاوار ہے, اسی لیے اس کا شکر جو ہے وہ ادا کرو. اس کا حق یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے, یہ اسی نعمت کا حق ہے, اور اس نعمت کو برقرار رکھنے کا ذریعہ بھی یہی ہے کہ آدمی اللہ کے ساتھ بندھا رہے, اسی کا شکر ادا کرے اور اسی پر جو ہے وہ بھروسہ کرے. اس کے ساتھ پھر استغفار کا بھی حکم دیا کہ مغفرت مانگو اللہ سے, اور جہاں پر کہ صلح حدیبیہ کا کو فتح مبین قرار دیا گیا تھا وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر, تاکہ آپ کے جو بھی گناہ ہیں پہلے ہوئے ہیں بعد میں ہوں سب کو معاف فرما دیں. یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور تو اتنی کثرت سے استغفار کرتے تھے, اور یہاں تک آتا ہے روایات میں کہ عام حالات میں بھی آپ دن میں فرمایا کہ میں 100 بار استغفار اور توبہ کرتا ہوں, اور صحابہ نے کہا ہے کہ ہم نے ایک ایک مجلس میں دیکھا ہے کہ 70 دفعہ ہم نے گنا ہے کہ آپ نے استغفار اور توبہ کی. اور پھر آپ کو کس چیز سے استغفار اور توبہ کی ضرورت ہے؟ اس لیے کہ آپ سے تو گناہ سرزد نہیں ہوتے, اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو معصوم رکھا تھا, اور کوئی گناہوں کا سرزد ہونا آپ سے ثابت نہیں. اس پر بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں, کہی گئی ہیں. صحیح بات یہ ہے کہ حضور سے کوئی گناہ تو ایسا سرزد نہیں ہوا کہ جو گناہ کے معنوں میں گناہ ہو, اللہ کی نافرمانی ہو, جو آپ نے ہوائے نفس سے کیا ہو. لیکن جیسا ہمارے علماء کہتے ہیں کہ دعوت کے جوش میں اور اپنی دعوت کو پہنچانے کے جوش میں آپ سے کچھ ایسے غلطیاں ہو جاتی ہیں کہ جو گناہ کی تعریف میں تو نہیں آتی, لیکن ایک بال آپ کا جو درجہ تھا, آپ کا مقام تھا, اس کے شایہ نشان نہیں. مثلا منافقین آ کر آپ کو جھوٹے عذرات بیان کرتے ہیں جہاد پہ جانے سے, اور جہاد سے واپسی کے بعد بھی آ کر سب جھوٹے عذر اور بہانے تراش کے اجازت مانگتے تھے, معافی مانگتے تھے. اور آپ جو اتنے کریم نفس تھے, آپ رحمت اللہ العالمین تھے, تو آپ سب کو معاف کر دیتے تھے, سب کے عذرات قبول کر لیتے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ اللہ ان کا لے معذن کر لوں, اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمایا, آپ نے کیوں ان کو اجازت دی؟ ذرا آپ ان کو عذر رد کر دیتے تاکہ ان کا پول کھلتا, یہ کھل کے سامنے آتے کہ جھوٹے بہانے بنا رہے ہیں, جھوٹے عذرات پیش کر رہے ہیں. تو یہ آپ کی رحمت اور کریم النفسی تھی, اور دعوت کا یہ تھا کہ یہ لوگ ہاتھ سے نہ چلے جائیں, جس کے لیے آپ نے یہ کام کیا. یہ عبداللہ بن عبی جیسے منافق کو جب موت آئی تو آپ نے اس کے لیے اپنا کرتا دیا. ان کے بیٹے تو حضور کے بڑے مخلص صحابی تھے, اور پھر آپ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے بھی کھڑے ہو گئے, جس پر کہ قرآن مجید نے روکا کہ اب ان پر ان کی قبر پہ آپ میں کھڑے نہ ہوں, ان کے لیے استغفار نہ کریں, ان تستغفر لهم 70 مرة لن یغفر اللہ لهم. اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کریں گے ایسے منافقین کے لیے, تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے. یہ بھی کوئی گناہ نہیں تھا, بلکہ آپ کی رحمت اور آپ کی کریم النفسی کا تقاضا تھا کہ آپ مخالفین کو معاف کرتے تھے, ان کے ساتھ رحمت اور شفقت کا سلوک فرماتے تھے. یا غزوہ بدر میں قیدی آئے تو یہ بھی آپ کی شفقت کا تقاضا تھا کہ آپ نے فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا, اور قیدی جلدی بنا لیے لوگوں نے, اس سے حالانکہ حکم یہ تھا کہ آج تو جتنے مخالفین ہیں ان کو قتل کیا جائے. زلزلہ آتا, آتشفشاں پہاڑ پھٹتا, تو وہ تفریق نہیں کرتا, نہیں چھوڑتا. اگر تمہاری تلواروں کے نیچے دشمن آ گئے تو آج ان کو نہ چھوڑو, خوب خون بہاؤ. لیکن لوگوں نے جلدی قیدی بنا لی, اس کو بھی ناپسند. اس قسم کی دوسری چیزیں تھیں کہ جن کی وجہ سے ان کو اس میں شامل کیا. اور پھر آپ کے درجات کی بلندی کا بھی اس میں ذکر ہے کہ آخرت میں جب آپ جائیں گے اتنے سرخرو ہوں گے کہ جو کارنامہ نبوت تھا اس پر کہیں سے کوئی داغ نہیں ہوگا اور کہیں سے کوئی دھبا نہیں ہوگا. اور 23 سال میں آپ نے جس طرح اپنی پوری جان نچوڑ دی اس کام کے لیے جو اللہ نے آپ کو سپرد کیا تھا, دعوت کا, تبلیغ کا, دین کو غالب کرنے کا, اس پورے کارنامے کے اندر کہیں کوئی انگلی رکھنے کی جگہ نہیں. یغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک و ما تاخر, اس میں اسی بات کی آپ کے درجات کی بلندی کی پیشن گوئی ہے. اور فی الواقع ایسا ہوا کہ عرفات کے میدان میں آخری حج کے موقع پر آپ نے تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ کا مجمع دیا, اور پورا عرب تقریباً عمان کے آ گیا تھا حج کرنے کے لیے آپ کے ساتھ. اس میں نئے مسلمان بھی تھے, کچے مسلمان بھی تھے, ناپختہ مسلمان بھی تھے, اور وہ مسلمان بھی تھے یقیناً بہت سارے کبائر و گناہوں کا ارتکاب کر رہے ہوں گے. تو آپ نے ان سب کے سامنے کھڑے ہو کر پوچھا کہ اللہ جب تم سے میرے بارے میں پوچھے گا تم کیا جواب دو؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ہم کہیں گے کہ آپ نے حق ادا کر دیا, اپنی بات پہنچا دی, اور ہم کو نصیحت کر دی, ہمارا حق ادا کر دی. تو روایات میں ہے کہ آپ انگلی اوپر اٹھاتے تھے اور پھر مدینہ کی طرف نیچے گراتے تھے, اللہم اشہد, اللہم اشہد, یہ اللہ تو گواہ رہنا کہ میں نے اپنا کام جو ہے پورا کر دیا. تو یہ آپ کے ذمہ کام تھا اور اس کو آپ نے اس طریقے سے انجام دیا. تو استغفار کی جو یہاں پر حکم ہے, پھر آپ نے اس کی تعمیل فرمائی, اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں, اتنی کثرت کے ساتھ آپ سبحان اللہ الحمدی آتے تھے, جاتے تھے, گھر سے نکلتے تھے, گھر کے اندر آتے تھے, اٹھتے تھے بیٹھتے تھے سبحان اللہ الحمدیہ پڑھنے. میں نے آپ سے کہا کہ یہ آپ نے اتنی کثرت کیوں کر دی ہے پڑھنے کی؟ فرمایا کہ مجھ سے یہ کہا گیا تھا کہ ایک علامت ظاہر ہوگی, اور یہ علامت جب ظاہر ہو تو کثرت کے ساتھ تسبیح کرنا اور حمد کرنا. اور وہ علامت تھی کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا, جب یہ نشانی اپنی آنکھوں سے دیکھ لو تو پھر یہ کثرت کے ساتھ تسبیح اور حمد کرنا. نمازوں میں بھی آپ نے رکوع و سجدے میں سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی یہ پڑھتے تھے, آج سبحانک اللہم وبحمدک, اور اس کے ساتھ استغفار و توبہ کی دعا. مختلف الفاظ احادیث کے اندر روایت کیے گئے ہیں, لیکن ہم تسبیح استغفار یہ تو آپ نمازوں میں رکوع میں سجدے میں اٹھتے بیٹھتے بڑی کثرت کے ساتھ کیا کرتے ہیں. رات کی نمازوں میں بھی بڑی زیادتی ہو گئی. حضرت عائشہ نے اس پہ بھی سوال کیا, وہ تو ہر بات پوچھتی ہیں کہ آپ کے تو اللہ تعالیٰ نے ساری غلطیاں معاف فرما دی, تو پھر آپ کیوں اتنی مشقت اٹھاتے ہیں؟ رات رات بھر کھڑے رہتے ہیں, پاؤں سوج جاتے ہیں, نیند نہیں ہوتی, اتنی مشقت اس عمر میں 63 سال کی عمر میں آپ اتنی مشقت کیوں اٹھا رہے ہیں؟ تو میں اقل اکون عبدا شکورا, کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اب یہ عبادت جو ہے یہ تو شکر گزاری میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کام کو مکمل فرمایا اور اس مقام پر پہنچایا جو مقام کے بندگی کا مقام جس پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فائز کیا. اس کے ساتھ پھر یہ بھی بات بہت واضح اور صاف ہے, یہ سورت کے مخاطب حضور نہیں ہے, بلکہ سورت کے مخاطب تو حضور کے بعد تو پوری امت ہے جس کو وہی مشن اور وہی کام سپرد کیا گیا ہے جو حضور کو سپرد کیا گیا ہے. جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس امت کے لیے بھی اس کام کو کرنے کے لیے, اس امت میں سے جو لوگ بھی اس کام کو کرنا چاہیں ان کے لیے, جو جماعت کرنا چاہے, گروہ کرنا چاہے, لشکر کرنا چاہے, ریاست کرنا چاہے, اس کے لیے بھی اس کام کو کرنے میں یہ دو بازو ہیں جن سے کہ اس کو پرواز کرنا چاہیے, ایک اللہ کے شکر اور اس کی تسبیح اور دوسرے استغفار. اللہ سے اپنا تعلق جوڑیں, اسی کا شکر ادا کریں, اپنے اوپر ناز نہ کریں بلکہ اللہ کے اوپر بھروسہ کریں, اور جو بھی ملے اس کو اللہ کی طرف سے سمجھیں, اور ساتھ ہی اپنا جائزہ لیتے رہیں, اپنے کو دیکھتے رہیں. اور غلطیاں تو ہو سکتی ہیں, حضور سے تو گناہ سرزد نہیں ہو سکتا تھا, لیکن آپ کے بعد آنے والا کوئی معصوم نہیں ہے, کسی سے بھی گناہ اور غلطی ہو سکتی ہے, بڑے بڑے دیندار صالحین سے بھی ہو سکتی ہے. اپنے اوپر نگاہ رکھنا, اور جہاں غلطی ہو جائے وہاں فوراً غلطی کا اعتراف کرنا اور اللہ سے معافی مانگنا, یہ انسانوں کے لیے بھی, انسانوں کی جماعتوں کے لیے بھی, یہ ان کی زندگی کا نسخہ ہے. جو اپنے غلطیوں کو دبا دیں, ان کا اعتراف نہ کریں, ان کی اصلاح نہ کریں, بلاخر وہ جماعتیں اور قومیں دنیا کے اندر زوال کی طرف جائیں اور ناکامی سے دوچار ہوں. جو قومیں اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتی ہیں, ان کو اصلاح کرتی ہیں, وہ دنیا کے اندر بلندی کی طرف جائیں. استغفار کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے بار بار اس کا ذکر فرمایا ہے کہ اے قومیں استغفار کرو, استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برسائے گا اور زمین سے کھیتی اگائے گا اور مال اور دولت میں اور تعداد میں اور قوت میں اضافہ کرے گا, اور قوت کے اندر قوت کا اضافہ کرتا چلا جائے گا. یہ سارے وعدے استغفار کے ساتھ اس لیے ہیں, اپنے اوپر نگاہ رکھنا, اپنا جائزہ لینا, اپنا احتساب کرنا, اپنی غلطی کا اعتراف کرنا, اپنی غلطی کو تسلیم کر لینا, اپنی انا اور ضد چڑھ نہ جانا, اور قوم کی اپنی اصلاح کرنا, یہی دراصل دنیا کے اندر بھی ترقی کا نسخہ اور راز ہے. اسی لیے ان دونوں چیزوں کا حکم فتح کے بعد بھی دیا گیا, فتح کی خوشخبری کے بعد, بشارت کے بعد, کہ ہم اور تسبیح اللہ کی اور اس سے اپنے گناہوں پر استغفار و معافی. پھر یہ بات بھی ہے کہ یہ جو کام ہے دین کی فتح کا اور دین کے غلبے کا, جس کے اندر کے ہر قسم کے انسانوں سے سابقہ پیش آتا ہے, اور خاص طور پہ ایسے مرحلے میں جب کہ لوگ جوگ در جوگ آنا شروع ہو جائیں, ایک بہاؤ شروع ہو جائے لوگوں کے آنے کا, تو اس بات کا امکان زیادہ ہے. ایک طرف تو لوگوں کے کاموں کے اندر مشغول ہو کے اللہ کے ساتھ تعلق میں کمی آ جائے, اس لیے بھی استغفار کی ضرورت ہے. یہ بھی امکان ہے کہ آدمی فتح کی خاطر کچھ غلطیاں کر بیٹھے, اس کے لیے بھی استغفار کی ضرورت ہے. نہ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں ایک گروہ کا ذکر کیا ہے اور ان کو کہا کہ یہ خدا پرست لوگ تھے, ربانیون کا خطاب دیا ہے, اور کہا ہے کہ اتنے صابر اور اتنے استقامت والے لوگ تھے کہ وہ انبیاء کے ساتھ لڑے اور کوئی کمزوری نہیں دکھائی, کہیں ہلکے نہیں پڑے اور کہیں کوئی بزدلی نہیں دکھائی. فما کان قولہم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا فثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. یعنی ایسی حالت میں جب اللہ تعالیٰ نے خود بڑی تعریف فرمائی ہے, قصیدہ پڑھا ہے, کتنے نبی ہیں جن کے ساتھ ایسے ربانی لڑنے والے تھے کہ جو صبر میں, استقامت میں, جذبے میں, اخلاص میں بالکل اللہ تعالیٰ ان کی تعریف فرما رہا ہے. ان کی لبوں پر یہی تھا کہ وما کان قولہم, اس کے علاوہ کوئی بات ان کے ہونٹوں پہ نہیں تھی, لبوں پہ نہیں تھی, کہ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا, کہ ہمارے گناہ معاف فرما دے, کاموں میں زیادتی بھی ہو گئی ہوگی تو ہی معاف فرما دے, قدم جما دے اور کافروں پر فتح جو ہے وہ عنایت فرما. اس لیے استغفار جو ہے اس لیے بھی ضروری ہے, اس سے جو ہے وہ اس کام کو کرتے ہوئے اور عام لوگوں کو دین کے لیے ساتھ لے کر چلتے ہوئے یہ ساری غلطیاں ہو سکتی ہیں, اور اس کے لیے اپنے چوکس ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے, اپنے اوپر نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے, اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے, کوئی کام ایسا نہ ہو جائے جو اللہ کے حکم یا اس کی مرضی کے خلاف. اس لیے کہ اصل کامیابی نہ لوگوں کی تعداد سے ہوتی ہے, نہ مال و اسباب سے ہوتی ہے, نہ ساز و سامان سے ہوتی ہے, نہ تدابیر سے ہوتی ہے, نصرت الہی سے ہوتی ہے. اور جو اللہ کو ناراض کرے گا اس کے حصے میں اس کی نصرت نہیں آ سکتی, تو انہیں کے حصے میں آئے گی جو ہر قسم کے لوگ آتے ہیں, اور یہی فوج در فوج لوگ جو آتے ہیں انہی سے پھر وہ قوت بنتی ہے جو دین کو غالب کرے. چنانچہ مدینے کے آخری دنوں میں جو قبائل کا ہجوم ہوا, بڑے بڑے سردار آئے, وہ سردار آئے جو آپ کے مخالف رہے تھے. مکے میں آپ گئے تو وہ لوگ تھے جنہوں آپ کے جانی دشمن تھے, آپ نے سب کو معاف کر دیا اور سب کو اپنے منصب کے اوپر بحال رکھا. خانہ کعبہ کے کلید بردار جو خاندان تھے, حضور نے ایک دفعہ کہا کہ میں خانہ کعبہ کے اندر جانا چاہتا ہوں, اس نے دروازہ بند کر دیا, آپ کو اندر نہیں جانے دیا. مکے میں آپ نے پیشن گوئی کی کہ ایک دن آئے گا کہ کنجی میرے پاس ہوگی, اور جب آپ نے فتح مکہ ہوا تو کنجی آپ کے ہاتھ میں آ گئی. پھر آپ نے اسی کے سپرد کر دی کہ ابھی تم ہی اس کو لے لو واپس, اور آج تک اسی خاندان میں چلی آتی ہے اور قیامت تک اسی خاندان میں چلی جائے گی. اس کی ایک حضور کی پیشن گوئی ہے کہ اسی کے پاس رہے گی. تو اس طریقے سے جو قریش کے سردار آئے, جو طائف کے سردار آئے, جو قبائل کے سردار آئے, آپ نے ان کو ان کے منصب پر بحال رکھا, اور ان لوگوں کو لے کر پھر پورا عرب اتنی بڑی قوت بن گیا. جیسا کہ میں نے کہا کہ انہوں نے چند برسوں کے اندر اسلام کو پوری دنیا کے اندر غالب کر دیا. استغفار کا ایک پہلو اور بھی ہے, اور بڑا اہم پہلو ہے, وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اس بات کا حکم دیا ہے کہ جو لوگ فاتح ہوں اللہ کے نام پہ تلوار لے کر لڑیں, کسی ذریعے سے بھی غلبہ اور فتح حاصل کریں, تو وہ لوگوں کی گردنوں پر خدا بن کے نہ بیٹھ جائیں, ان کے آقا بن کے نہ بیٹھ جائیں, بلکہ اللہ کے غلام بن کے حکومت کریں. چنانچہ بنی اسرائیل کو اس نے ہدایت دی تھی کہ وادخل الباب سجدا, کسی شہر میں داخل ہو تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو, وقولوا حطتن اور استغفار کرتے ہوئے داخل ہو, اور اللہ سے معافی مانگتے ہوئے داخل ہو. یہ نہیں کہ جابر ظالم حکمرانوں کی طرح گردنیں اڑاتے ہوئے, خون بہاتے ہوئے, مال لوٹتے ہوئے, عورتوں کو لونڈی بناتے ہوئے, ان کی عصمتیں خراب کرتے ہوئے ایسا نہ داخل ہو, بلکہ عاجزی کے ساتھ, انکسار کے ساتھ, خاکساری کے ساتھ فتح کرو, خون نہ بہاؤ زیادہ ضرورت سے, اور اس کے بعد پھر مغفرت, خود بھی مغفرت مانگو, اور مفسرین نے لکھا اس کے معنی یہ بھی مغفرت کا اعلان بھی کرو آپ کو درگزر, کہ ہم کسی کو ناجائز کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے. لیکن بنی اسرائیل کے بارے میں قرآن نے کہا بدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم, لوگوں نے اس کو بدل دیا اپنے روش کو, پھر وہ ظالم جابر فاتح حکمراں بن گئے, اور جہاں داخل ہوتے تھے وہاں ظلم پھیلتا تھا ان سے, تو اللہ نے ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا. اور حضور کے بارے میں روایت یہ آتی ہے جب آپ مکے میں داخل ہوئے, تو مکے میں داخل ہوتے ہوئے آپ ایک تو بغیر خون ریزی کے داخل ہوئے, امن و امان لے کر داخل ہوئے, ابو سفیان عمر بھر آپ کی مخالفت کرتا رہا. فتح مکہ کے موقع پر بھی انہوں نے یہی کہا کہ ہاں ابھی تو مجھے کچھ یقین نہیں ہوتا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, واقعی اللہ ایک. اس کے بعد پھر آپ نے کہا کہ جو ابو سفیان نے گھر میں داخل ہو جائے اس کو امان, تو انہوں نے کہا میرا گھر میں کتنے لوگ آئیں گے, آپ نے کہا جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اس کو امان, انہوں نے کہا مسجد حرام میں بھی کتنے لوگ آئیں گے, آپ نے کہا جو اپنے ہتھیار ڈال دے اس کے لیے امان, اس نے کہا یہ بھی کتنے لوگ, آپ نے کہا جو گھر کا دروازہ بند کر دے اس کے لیے امان.
اور ایک بھی قطرہ خون نہیں. لیکن جب آپ داخل ہوئے تو سارے سیرت نگار بیان کرتے ہیں کہ آپ کی گردن جھکتے جھکتے یہاں تک کہ آپ کی داڑھی جو ہے وہ اونٹنی کی پیٹھ سے لگ گئی. سجدہ کرتے ہوئے آپ داخل ہوئے, کوئی ظالم حکمراں کی طرح نہیں داخل ہوئے مکے میں, جہاں سے آپ کو ظلم کر کے نکالا گیا تھا, کوئی انتقام لینے کے لیے آپ داخل نہیں ہوئے. اور اس کے بعد مکے میں آنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے ام ہانی کے گھر جا کر 8 رکعت نماز ادا کی, اور کوئی کام نہیں کیا اس سے پہلے. لوگوں نے کہا چاشت کی نماز تھی, لیکن آپ نے عمر بھر کبھی چاشت کی نماز اس طرح نہیں پڑھی. تو لوگ کہتے ہیں حضرت الفتح کے شکرانے کی نماز تھی, اور اس طریقے سے آپ مکے میں داخل. اس کے بعد یہی مسلمانوں کی روش جب تک وہ صالح رہے یہی روش رہی ہے. دمشق فتح ہوا, بیت المقدس فتح ہوا. بیت المقدس کی فتح کا میں آپ کو واقعہ بیان کر چکا ہوں. حضرت عمر مدینے سے خود گئے, اتنے خوشی کا موقع تھا. لباس پر پیبند لگے ہوئے تھے, غلام ساتھ تھا. ایک دفعہ غلام اونٹ پہ بیٹھتا تھا, ایک دفعہ وہ حکمراں بیٹھتا تھا جس کی سلطنت اب مصر اور شام تک پھیل چکی تھی. اور جا کر خود معاہدے پہ دستخط کیے اور پرامن طریقے سے لوگ بیت المقدس میں داخل ہو گئے. عورتیں بن سنور کے کھڑی ہوئی کہ یہ فاتحین آ رہے ہیں, اور مسلمان گردن جھکا کر پورے شہر سے گزر گئے, آنکھ اٹھا کر کسی کو نہیں دیکھا. اور اس کے برعکس جب عیسائیوں نے دوبارہ قبضہ کیا صلیبی جنگوں کے زمانے میں, تو پورے بیت المقدس میں لاشیں, خون اس کا اتنا تھا کہ لوگ چل نہیں سکتے تھے. سارے مسلمان یہودی سب کو انہوں نے قتل و غارت سے ہلاک کر دیا. تو یہ دراصل فرق تھا جو بہت نمایاں تھا. قرآن اسی لیے کہا کہ جب فتح آ جائے تو پھر اللہ کی حمد کرو, تسبیح کرو, استغفار کرو, اور خود بھی استغفار کرو, لوگوں میں بھی عفو درگزر کا اعلان کرو. تو یہ بشارت کے ساتھ ساتھ ساری انسانیت کے لیے رحمت کی بھی اور عفو درگزر کی بھی بشارت ہے کہ یہ سورت کے اندر موجود ہے. پھر فرمایا انہ کان توابا, اللہ تعالیٰ تو بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے, وہ خود ہی بڑا رحم کرنے والا ہے, اور جو غلطیاں بھی اس کے کام میں ہوں گی وہ معاف کرنے والا ہے. اگر اخلاص کے ساتھ آدمی تن مندن کے ساتھ اس کا کام کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے گا. تو یہ سورت دراصل حضور کے لیے بھی ہے, پوری امت کے لیے بھی ہے, بشارت بھی ہے, اس میں ہدایت بھی ہے, راستہ بھی بتایا گیا ہے, اور حق بھی بتایا گیا ہے کامیابی کا, اور کامیابی کو برقرار رکھنے کا نسخہ بھی اس میں تجویز کر دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم اس کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا.